बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو مجلس کی نشریات کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت، اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، ہم آپ کو عید اضحیٰ، عید قربان کی دلی ہدیہ تبلیغ کو تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کے بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور آپ کو عید کی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ کچھ لمحوں بعد خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کل عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ایران سے ٹیلی فون پر بات چیت اور انہیں بقرعید کی مبارکباد پیش کی۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران پر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، جس کے بعد صدر اور وزیراعظم نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کل عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں عید الاضحیٰ یا بقرعید کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ تہران میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع مصلی امام خمینی میں منعقد ہوا، جس میں صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ انہوں نے فلسفہ عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم کا دل انوار الہی سے منور تھا اور وہ مختلف امتحانات میں سرخرو ہوئے۔ تہران کے علاوہ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر اور قم میں بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، رے شہر میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی اور شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے روضوں میں نماز عید قربان کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ ادھر پاکستان اور ہندوستان کے بھی سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر بندگی کا شاندار جلوہ پیش کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے بقرعید کے موقع پر تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام الگ الگ تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام ارسال کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں صدر ایران نے پوری امت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صدر ایران کے تہنیتی پیغامات میں بقرعید کو مومنین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ تسلیم رضا کی مخلصانہ مثال قرار دیا گیا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے امید ظاہر کی کہ اس عید کی برکت سے مومنین کے قلوب دین مبین اسلام کی تعلیمات کے سائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور ساری دنیا کے مسلمان پوری شائستگی کے ساتھ اتحاد کی سمت قدم آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ایران سے ٹیلی فون پر بات چیت اور انہیں بقرعید کی مبارکباد پیش کی۔ تہران میں ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیراعظم سے بات چیت کرتے ہوئے دونوں دوست ملکوں کے عوام اور حکام کو بقرعید کی مبارکباد پیش کی اور تہران اسلام آباد تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بے انتہا اہمیت دیتا ہے اور اس حوالے سے کسی سطح کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اسلام آباد تعلقات کی موجودہ سطح دونوں ملکوں میں پائی جانے والی توانائیوں اور گنجائشوں کے مطابق نہیں ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران توانائی اور زراعت سمیت تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر ایران کی حکومت، عوام اور رہبر انقلاب اسلامی کو عید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو پڑوسیوں کے تعلقات سے بالاتر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان صدیوں سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چلے آ رہے ہیں اور دونوں ممالک ایک دین، ایک مذہب اور ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے ایران کی جانب سے انجام پانے والی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے سینٹری فیوج مشینوں کی نئی چین میں گیس فلنگ کے عمل کو قانونی بتایا اور اس سلسلے میں مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کو سیاسی اور اجلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران فوردو کی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی تیاری کر رہا ہے۔ حال ہی میں آئی اے ای اے نے بورڈ آف گورنرز کے رکن ملکوں کو بھیجی جانے والی خفیہ رپورٹ میں، جس کی ایک کاپی غیر قانونی طور سے خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بھی دکھائی گئی ہے، یہ لکھا ہے کہ ایران فوردو کے ایٹمی تنصیبات میں نصب آئی آر 6 قسم کی جدید سینٹری فیوج مشینوں کے ذریعے افزودگی کی سطح میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں شائع کی گئی جب اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں گزشتہ دنوں منظور کی جانے والی سیاسی اور اجلت پسندانہ قرارداد کے بعد عالمی ادارے کے ساتھ تعاون کو صرف سیف گارڈ معاہدے کی پابندی تک محدود کر دیا اور وہ اقدامات واپس لے لیے ہیں جن پر تہران سیف گارڈ معاہدے سے بڑھ کر محض رضاکارانہ بنیادوں پر اپنی نیک نیتی کے طور پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ دو ہفتے قبل فردوں میں نصب کی جانے والی سینٹری فیوج مشینوں میں گیس فلنگ کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس کا مقصد یورینیم کی افزودگی کو 20% تک لے جانا ہے۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران پر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، جس کے بعد صدر اور وزیراعظم نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے صدر اور وزیراعظم کے مستعفی ہونے تک صدارتی محل کا قبضہ نہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز ہزاروں مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول کر قبضہ کر لیا تھا۔ مظاہرین کے حملے سے پہلے صدر اور وزیراعظم کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ سری لنکا میں مظاہرین نے صدر گوتابایا راجہ پاکسے کے گھر سے خطیر رقوم برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کے روز صدر گوتابایا راجہ پاکسے کے صدارتی محل پر احتجاجی مظاہرین دھاوا بولا تھا۔ اس دوران وہ صدر کی رہائش گاہ کی راہداریوں میں نعرے بازی کرتے رہے، ڈائننگ روم میں داخل ہوئے اور سوئمنگ پول میں نہاتے رہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ دھاوے کے دوران صدر کے گھر سے بڑی رقوم برآمد ہوئی ہیں۔ سری لنکن روزنامے کے مطابق مظاہرین نے بتایا کہ برآمد ہونے والی رقم سیکورٹی یونٹس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین مبینہ طور پر صدر راجہ پاکسے کے گھر سے ملنے والے کرنسی نوٹوں کو گنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا میں جاری بحران کے پیش نظر عوام کے بنیادی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے سری لنکا کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اس ملک میں جاری معاملات کو قانونی طریقے سے حل کیے جانے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ بیان میں سری لنکا میں مقیم ایرانیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مظاہروں اور اجتماعات کے قریب جانے سے گریز کریں اور ایرانی سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ بحران زدہ ملک سری لنکا سے ملنے والی خبروں کے مطابق مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دی، جبکہ ایوان صدر پر قبضہ کر لیا۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 17 جولائی کے بعد ملکی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب میں ملکی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد مدرسہ تعلیم القرآن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اہم سیاسی مشاورت ہوئی ہے اور وہاں ملکی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے ہو رہے ہیں، سب اتفاق کر چکے، تاہم میاں نواز شریف ابھی نہیں مانے۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان ایک پیش پر ہیں جبکہ نواز شریف ذرا بدلے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو اگر خلائی فضائی موسم اثر انداز نہ ہوئے تو سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بعض تعیناتیوں پر اختلافات ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے پاکستان کے داخلی امور میں سعودی حکام کی مداخلت پر انتباہ دیا تھا، جبکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ بعض قوتیں من جملہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایک خوددار قوم ہونے کے ناطے کسی کو بھی پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے علاقے سرپل میں 27,000 سے زائد افغان شہری دربدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ سرپل کے شہر بلخاب میں طالبان اور ہزارہ قوم سے وابستہ سابق کمانڈر اور انٹیلیجنس محکمے کے سابق سربراہ مولوی مہدی مجاہد کے جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی جنگ سرپل میں لوگوں کے دربدر ہونے کا باعث بنی ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امداد کے دفتر نے اعلان کیا کہ طالبان کے حملے کے نتیجے میں بلخاب کے 27,000 عام شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بھی سرپل کے قصبے کے 200 گھرانوں کے دربدر ہونے کی خبر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اگلے ہفتے اسرائیل، سعودی عرب اور بعض دیگر ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ روس اور یوکرین کے مابین جاری جنگ اور امریکہ میں تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں شدید اضافے اور امریکی عوام کی نکتہ چینی کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ وہ جمال خاشقجی کے قتل کی وجہ سے سعودی عرب کا دورہ نہیں کریں گے، لیکن اب انہوں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر اپنے اس دورے میں بن سلمان سے علیحدگی میں ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ بن سلمان ایک وفد کی صورت میں بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور اب سامعین پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ سب سے پہلے ہماری جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد قبول کیجیے۔ باتیں آج کے گفتگو کے موضوع کی طرف، آپ جانتے ہیں کہ آج ایران سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سینئر تجزیہ نگار جناب راشد احد صاحب۔ راشد صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید اور عید کی مبارکباد۔
وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہوں۔
راشد احد صاحب، میں آپ سے رہبر انقلاب اسلامی کا جو پیغام حج ہے یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاکیدات ہیں حج کے حوالے سے، ان پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ حج کے جو بنیادی مناسک ہیں ان کے حوالے سے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کے جو بیانات اور پیغامات ہیں، اس کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حج کے مناسک کو اور ان کے فوائد اور برکات کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ابھی یوں تو ہر سال حج پر امام خمینی کے پیغامات آتے رہے اور بہت ہی گویا کہ ایک اس میں ندرت پائی جاتی تھی، یعنی عام رائے پہلے انقلاب اسلامی سے پہلے، امام خمینی سے پہلے، حج کے فلسفے پر روشنی پبلکلی نہیں ڈالی جاتی تھی یا محدود حلقے میں بھی بہت زیادہ اس پر گفتگو اس کے سیاسی پہلو پر نہیں. لیکن رہبر معظم نے اس بالخصوص اس پیغام میں انہوں نے آپ نے جو فرمایا ہے کہ خاص طور سے کہ اس وقت امت مسلمہ میں گویا اتحاد کے لیے بہت زیادہ پہلے سے کہیں زیادہ آمادگی پائی جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اویئرنیس آئی ہے, بیداری آئی, اور یہ ظاہر ہے کہ بیداری میں انقلاب کے بعد سے جو برات المشرکین وغیرہ کی جو کی وضاحت کی امام خمینی نے, پھر رہبر معظم نے, پھر جو جس طریقے سے حج کے دوران مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل, اور وہاں یہ شناخت کرایا گیا کہ دراصل آپ کے مسائل جو مختلف ہے, خصوصاً جو باہمی اختلافات ہیں, تفرقہ ہے, اس میں کون لوگ یعنی کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل, مرگ بر انگلیسی, تو یہ نعرے نہیں تھے بلکہ یہ حج کے دوران لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ طاقتیں ہیں, یہ وہ ہیں جو حج کی حقیقت جو ہے اور ماہیت اور حقیقت کو یعنی اس پر پردہ ڈال رہے ہیں. حج ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جہاں سے تمام دنیا کو کے مسلمان وہاں آتے تھے, ہر رنگ ہر نسل ہے نا, اور تمام رنگ و نسل سے مبرہ ہو کر کے, زبان سے مبرہ ہو کر کے, ہر طرح کی زبان بولنے والے, ہر طرح کے رنگ کے لوگ, کالے گورے, اور ہر طرح کے نسلی اور جغرافیائی ماحول میں رہنے والے لوگ وہاں آ کر کے حج کرتے تھے. یہ وحدت ہے, جبکہ اسلام کے جو دشمن تھے, انسانیت کے جو دشمن تھے, وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں رنگ نسل جغرافیہ کی بنیاد پر تفرقہ ڈالیں, علاقوں میں تفرقہ ڈالیں, اور یہ تو حج اس لحاظ سے ایک بہت ہی مؤثر انسٹیٹیوشن آلریڈی مسلمانوں میں موجود تھا. دیکھیں مسلمانوں میں بہت سارے انسٹیٹیوشن موجود تھے لیکن اس کی روح کو روح جو ہے مان پڑ گئی تھی. مثلا عیدین کی نماز کا انسٹیٹیوشن ہے, کانگریگیشن ہے, وہاں بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, تو اس کو کس طریقے کس بات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے ہم دیکھتے ہیں. عیدین کا انسٹیٹیوشن موجود تھا لیکن اس کی جو اس کا جو استعمال تھا وہ بہت ہی معمولی کاموں کے لیے آتا ہے, لوگ جمع ہوتے تھے, کچھ عبادات اور مراسم عبودیت بجا لاتے تھے اور چلے جاتے تھے گلے مل کر کے. اسی طریقے سے حج میں بھی کچھ آتے تھے, کچھ ذکر کر لیتے تھے کچھ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار رہبر نے جو بڑی بہت ہی اہم بات کی جی, کہ مسلمان جو ہے اب یعنی حج کا جو پیغام ہے یہ کہ معنویت, ذکر اور وحدت, یہ ان دونوں کے امتزاج سے اپنے یعنی یہ حج سے وہ ایک جذبہ لیتے ہیں, ایک روح لیتے ہیں, اور ان دونوں کے امتزاج سے انہوں نے اپنے دشمن کو پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مایوس کیا ہے. یعنی دشمن مایوس ہو رہے ہیں مسلمان, کہ مسلمانوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو ایک اسلام میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ عیدین کی نماز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ حج کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہو, ان کے اندر بڑی توانائی ہے, بڑی گویا کہ طاقت ہے کہ یہ دشمن کی تمام, مسلمانوں کے دشمن کو, انسانیت کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو, ان کی چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں یہاں سے ایک جذبہ لے کر, اور پھر آپس میں تمام رنگ و نسل کے اختلافات کو ختم کر کے محض ایک اللہ یعنی وحدانیت پر, توحید پر جی, توحید کی بنیاد پر وحدت اپنے اندر ایجاد کر سکتے ہیں, اور دشمن کو کی سرکوبی اور نابودی میں بہت ہی اہم کر سکتے ہیں. اور رہبر معظم نے کہا کہ یہ وہ ثمرات ہیں کہ آج جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لبرلزم, کومنزم, جو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو اثرات رکھتے تھے وہ کھو چکے ہیں, مغرب کی جمہوریت میں تاثیر دیں. دیکھیں لبرلزم اور کمیونزم دو وہی میٹیریل سیولائزیشن, مادی فلسفہ یا مادی تہذیب کے دو رخ تھے. لبرلزم یعنی جو لبرلزم ہے وہ جو ہے یعنی انسانوں کے رویے میں کسی قواعد اور حدود کا پابند نہیں تھا. یعنی جو انسان کی خواہش ہے کارڈینل ڈیزائر سے, یعنی نفسانی خواہشات ہے, اس کے پورا کرنے کے لیے بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا. اشتراکیت بھی انہی کا حصہ تھا لیکن یہ جبر کا خیال تھا. جب سے اسلام اور دین فطرت جو ہے انسان کو آزادی دیتی,
جی جی بہت شکریہ,
یہ جو ہے یعنی وہ آزادی دینے سے انکار. یہ دونوں جو ہے گو کے ایک ہی تہذیب کے دو رخ تھے لیکن ان دونوں میں یہ تضاد تھا. ایک جبر پر حسر دیتا کرتا تھا جبر, اور ایک جو ہے لبرلزم پر, یعنی اشتراکیت جو ہے جبر پر.
صحیح, بہت شکریہ جناب راشدہ صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زاویہ نگاہ, اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حج اور عید قربان کے پیغام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب گلشن عباس نقوی صاحب. کچھ نکات کی جانب رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام حج کے حوالے سے جناب راشدہ صاحب نے اشارہ کیا, ان میں اتحاد اور وحدت کی بات تھی, اور ساتھ ہی انہوں نے لبرلزم اور کمیونزم کی ناکامی کی طرف اشارہ کیا. باقی جو نکات ہیں جن میں استقامتی محاذ کی کامیابی اور خاص طور سے فلسطین کی تحریک کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟
جی ہاں, موجودہ دور کے جو سامراجی ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ جو ہے اور ناجائز صہیونی حکومت جو ہے, تو اس کے خلاف بھی ایک طرح کی استقامت جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے. اور جب سے یہ استقامت وجود میں آئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان سامراجی ممالک کو بھی اور صہیونی حکومت کو بھی بہت زیادہ ناکامیوں اور شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلے صہیونی حکومت ایک طرح سے زیادہ مضبوط ہوتی تھی, حالانکہ اس کو امریکہ کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے ساری حمایت بھی حاصل تھی, اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی ان کا حامی نہیں تھا, اور ان کی جو پوزیشن تھی بہت کمزور طرح کی پوزیشن تھی. ان کے پاس صرف غلیلیں ہوتی تھیں اور پتھر ہوتے تھے جن کے ذریعے مقابلہ کرتے تھے صہیونی حکومت کا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قربانی کے جذبے میں ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ خود آزادی کی تحریک اور حریت کی تحریک جو صرف صہیونی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے, فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے جو تحریک صرف غزہ کے علاقے تک محدود تھی وہ پورے فلسطین میں پھیل گئی, حتیٰ ان علاقوں میں بھی جہاں پر فلسطینی انتظامیہ جو ہے برسر اقتدار ہے. تو اس استقامت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو دیکھ لیں آپ, وہاں پر بھی امریکہ کو اور اس کے جو علاقائی جو اتحادی ممالک ہیں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. 11 برسوں سے جو ہے انہیں مسلسل پسپائی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ عراق میں دیکھیں تو داعش جو ہے وہ امریکہ وجود میں لایا تھا اور چاہتا تھا کہ اس پورے خطے کو, یعنی دونوں ممالک کو کم از کم عراق اور شام کو داعش کے حوالے کر دے, لیکن اسی استقامت کے نتیجے میں داعش کو بھی شکست ہوئی اور امریکہ کی ساری پالیسیوں کو شکست ہوئی, اور حتیٰ کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ بھی اب پہلی والی پوزیشن پر نہیں رہی ہے. اور یہ سارا جو نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی واقعہ کربلا اور اسی قربانی کا نتیجہ ہے جو جذبہ جو ہے اس خطے کے عوام میں پایا جاتا ہے.
بہت شکریہ جناب گلشن عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, اور جناب ڈاکٹر راشدہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اپنے میزبان عظیم سبزاری اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی بات ہوتے میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میں ہوں بے رسول پی میں ہوں بے رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہیں فقط ان کے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہماری نشریات پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم مال حرام سے کیے جانے والے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اللہ کے بندے اس کا گرم جوشی اور خلوص سے استقبال کر کے حج کے ارکان بجا لاتے ہیں۔ انہی ارکان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی اور بے مثال اطاعت و فرما برداری کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ پروردگار عالم کسی فرد کی اطاعت، فرما برداری اور قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے مطیعوں فرما بردار بندوں پر کتنا مہربان ہے اور ان کی کتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام خواہشات، اپنی صلاحیتوں، مال و اولاد، دنیاوی سہولیات اور ہر چیز پر اپنے رب کی رضا مندی کو مقدم جانا اور سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس حسن عمل پر پروردگار عالم نے بھی ان کے اس جذبے کی قدر کی اور ان کی فرما برداری اور اطاعت کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت کا اجر تو رکھا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہر اس مقام کو تمام انسانوں کے لیے معزز و محترم بنا دیا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے تھے۔ ان کی نسل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے قیامت تک کے لیے انہیں دنیا کی امامت و قیادت دے دی۔ جس جگہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لیے مقام عبادت بنا دیا۔ ان پر قیامت تک کے لیے درود و سلام لازمی کر دیا۔ ان کے ہر عمل کی پیروی ہم پر فرض کر دی۔ یہ ہے بندگی پروردگار کا نتیجہ، اور ہمارا خدا تو کہتا ہی ہے کہ میں کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنے رب کا جتنا زیادہ وفادار ہوگا، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا، اللہ اس کے مقام کو دنیا اور آخرت میں اتنا ہی بلند کر دے گا۔ قربانی کا لفظ قرب سے ہے، جس کا مفہوم قریب ہونا ہے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے کوئی شخص کسی کا قرب حاصل کرنا چاہے۔ اسلامی اسلام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز اس کی راہ میں پیش کی جائے تو اس عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے پیغمبر ان کو آدم کے دو بیٹوں کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سنائیں کہ جب ان دونوں نے کچھ قربانیاں پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں قربانی کے لیے لفظ ہدا اور نسک بھی استعمال ہوئے ہیں، جن سے مراد حج کے دوران کفارے یا شکرانے کے لیے کی جانے والی قربانی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے اور اس کی توجہ اور قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا رواج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ سب سے قدیم تذکرہ ہمیں قرآن کریم سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف سے دی گئی قربانیوں کا ملتا ہے۔ اس کے بعد تمام امتوں، گروہوں، قبائل اور نسلوں میں اس کا وجود کسی نہ کسی طور پر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مذاہب میں بھی قربانی کو تقرب کے ذریعے کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ بت پرست اپنے بتوں کے آگے قربانی دیتے تھے، یہاں تک کہ شیطان کے پجاری شیطان کو راضی کرنے کے لیے بھی قربانی پیش کرتے تھے۔ ایک مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اپنا پسندیدہ جانور قربان کرتے وقت دراصل علامتی طور پر اپنے آپ اور اپنی خواہشات، آرزوؤں، امنگوں، صلاحیتوں اور مال و اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہر وقت اس بات کے لیے آمادہ و تیار ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے گی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی دراصل کسی انسان کا اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز اور اطاعت و فرما برداری کے اظہار کا طریقہ ہے۔ پروردگار عالم نے کارخانے دنیا کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے، پھر امتحان گاہ دنیا کی اس آزمائش کے نتیجے میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جو اس دنیا کے خاتمے کے بعد نئے نظام میں لوگوں کو دیا جائے گا۔ دنیا کا نظام چونکہ عارضی اور امتحان کے مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، لہذا اس میں نہ تو کسی کی اچھائی کا پورا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی برائی کا۔ یہی چیز تقاضا کرتی ہے کہ ایسا کوئی نظام ضرور ہونا چاہیے جہاں انسانوں کی اچھائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ سامعین، قربانی کے ذریعے ایک مسلمان دراصل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہشات اور اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ سے اس کی وفاداری، محبت اور اطاعت کا اعلان ہے۔ مسلمانوں کے لیے قربانی مناسک حج میں بھی شامل ہے اور سنت ابراہیمی کے طور پر بھی اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے الیاس محسنی صاحب لکھتے ہیں کہ نیا عیسوی سال بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ سال ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کرنے کی اپنی روایت کو برقرار رکھا اور ایک سے ایک بہتر پروگرام پیش کیے۔ اچھے اور معیاری پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سال 2021 میں ریڈیو تہران کے سینئر ممبر جناب ساجد رضوی کے انتقال نے دلوں کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نہایت ہی خوش اخلاق اور اچھے انسان تھے۔ ہمیشہ ریڈیو کے ذریعے انہوں نے محبتیں بکھیری ہیں اور محبت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ سن 2022 کے آغاز میں شہید محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی برسی بھی تھی۔ ریڈیو تہران نے اس مناسبت سے بہترین پروگرام پیش کیے۔ اس کے علاوہ ایام فاطمیہ میں بھی ریڈیو تہران نے نہایت ہی غم انگیز پروگرام پیش کیے۔ ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، الیاس محسنی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ڈیموسٹنس یونان قدیم کا مشہور و معروف خطیب اور سیاست مدار تھا، اور یہ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا ہم عصر بھی تھا۔ سن بلوغ کو پہنچنے سے کچھ قبل وہ ایک تقریر کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریر کے ذریعے اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کا رعب جما سکے، اور اپنی تقریر کے ذریعے وہ یہ ثابت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دربار عدالت میں وکالت کے فرائض انجام دینے کی صلاحیت کا وہ مالک ہے، بلکہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی کمسنی کے عالم میں اس کے باپ کی بہت بڑی دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ اس کے باپ کے دوست اور باپ کی وفات کے بعد اس کی سرپرستی کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ شروع میں اس نے ہر ممکن کوشش کی، مگر میراث میں کوئی چیز بھی اسے حاصل نہ ہو سکی، اور وہ اس خیانت کا مجمع عام میں تذکرہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شروع میں لوگوں نے اس کی تقریر میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور کسی قسم کی معمولی سی حوصلہ افزائی کے بجائے لوگوں نے اس کی تقریر میں طرح طرح کی خامیاں نکالنی شروع کر دیں۔ کوئی انشاء کی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا تو کوئی اس کی آواز میں عیب نکال رہا تھا، لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت، مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح سے دور کر لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک خفیہ جگہ منتخب کر لی اور پوشیدہ طریقے سے تقریر کی مشق کرنے لگا۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ درست کرنے کے لیے منہ میں بالو رکھ کر نہایت ہی بلند آواز میں شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کی اچھی آواز ہو جائے۔ وہ اپنی سانس کو طاقتور بنانے کے لیے طویل نظموں کو زوردار آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی مشق بھی کیا کرتا تھا تاکہ اپنے ہی چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا اندازہ لگا سکے اور اس کی جھجھک بھی دور ہو جائے۔ بہرحال محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اس میدان میں بڑی ترقی کی اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہ دنیا کے مشہور سخنوروں میں سے شمار کیا جانے لگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی پہلی مجلس کی نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین، اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اب سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20-3، 11 ذی الحج اور 11 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ضلع سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا۔ واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں التاریخ، المغازی، اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ گیارہ جولائی سن 1921 کو منگولیا کو آزادی ملی۔ منگولیا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چنگیز خان نے 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہیں سے دوسرے ملکوں پر حملوں کا آغاز کیا اور مشرقی یورپ تک پیش قدمی کی۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت خارجی اور داخلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ داخلی منگولیا چین کا حصہ قرار پایا اور خارجی منگولیا پر بھی 17ویں صدی عیسوی کے اواخر میں چین کا کنٹرول ہو گیا۔ 1911 میں منچوکر حکومت کے گر جانے کے بعد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خارجی منگولیا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد چین اور روس نے ایک معاہدہ کر کے اس ملک کو اپنا حلیف بنا لیا۔ 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد چین نے منگولیا کو پوری طرح چین میں ملانے کی کوشش کی، لیکن روس نے اس کی مزاحمت کی۔ 1921 میں منگولیا نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی اور 1924 میں سوویت یونین کی ایما پر منگولیا میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ نیز ملک میں عوامی جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ بیس تیر سن 1325 ہجری شمسی کو معروف ایرانی موسیقار حبیب سمائی کا انتقال ہوا۔ حبیب سمائی سن 1280 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور چونکہ ان کے والد ایک موسیقار تھے، اس لیے انہیں بھی کم عمری سے ہی موسیقی سے خاصی آشنائی حاصل ہو گئی تھی۔ حبیب سمائی نے ایک عرصے تک موسیقی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے تعلیم کے اختتام پر استاد ابو الحسن صبا کے کہنے پر سنتور کی تعلیم کے لیے کلاسوں کا آغاز کیا۔ استاد صبا نے حبیب سوائی کے ساتھ اپنی قربت کی بنا پر ان کی معلومات اور مخصوص اسلوب کو برقرار رکھا اور ان کی تخلیقات کو اہل ذوق اور فن کے لیے ایک کتاب کی صورت میں شائع کرایا۔ گیارہ جولائی سن 1957 کو اسماعیلیہ فرقہ کے روحانی پیشوا اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے وفات پائی۔ آغا محمد خان 2 نومبر 1870 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور والد کی رحلت کے بعد 8 برس کی عمر میں 18 اگست 1885 کو اسماعیلیوں کے پیشوا بنے۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آغا خان کے آبا و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان 1930 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر 1906 کو جب مسلم وفد نے شملہ میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی، اس کے سربراہ آغا خان سوم تھے۔ 1906 میں ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور 1907 سے 1913 تک وہ اس کے سربراہ رہے۔ اس دوران انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کی کوششیں شروع کر دی اور انہی کی مساعی سے 1920 میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ 1930 میں آغا خان سوم نے لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمانان ہند کی نمائندگی کی۔ 1937 میں سر آغا خان سوم لیگ آف نیشن کی جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ گیارہ جولائی سن 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب ہو گئی، جس کے بعد 1989 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور آبادی سے متعلق فنڈ کی گورننگ کونسل نے ہر سال 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تاکہ آبادی میں اضافے کی شرح کو روکا جا سکے۔ 1804 میں دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی۔ 123 سال بعد یہ شرح 2 گنی ہو گئی اور اس کے بعد 60 سال بعد 1987 میں بڑھ کر 5 ارب تک پہنچ گئی۔ اب دنیا کی آبادی 7 ارب نفوس سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ گیارہ جولائی سن 1995 کو سربوں نے جنگ بوسنیا کے دوران سرے برے نتسا شہر کے 8,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد یورپ میں یہ سب سے المناک قتل عام تھا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سن 1993 میں سرے برے نتسا شہر کو پرامن علاقہ قرار دے دیا تھا اور اقوام متحدہ کی فوج وہاں پہ تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود سرب مسلح افراد نے حکومت بلغراد کی مدد سے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے مسلمانوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سرب جارحین نے ان کا محاصرہ کر کے 48 گھنٹے میں 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ قتل عام کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج نے، جس کا تعلق ہالینڈ سے تھا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور یورپی حکومتیں بھی اس قتل عام کے بارے میں لا تعلق رہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون.